أجرتني
يا شريف
يا شريف
يا
مهدي
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، حسب معمول آپ کا میزبان عطاط اور آپ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ لوگوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی۔ حضرت سے پھر پوچھا گیا کہ مل استعداد للموت، موت کے لیے آمادگی اور اس کی تیاری کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں تین چیزیں ارشاد فرمائیں: فرائض کی ادائیگی، محرمات سے بچنا اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم موت پر جا گرتے ہو یا موت تم پر آ گرتی ہے۔ ناظرین، آئیے موت کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، محتضر کے احکام شروع کیے جائیں یا ابھی وہ جو تمہیدی گفتگو جو جاری تھی اس کے کچھ حصہ باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو آپ اسے ارشاد فرمائیے، ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے جانکنی کے احکام جانتے ہیں۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں فقہا نے جانکنی کے کچھ احکام اور آداب بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا تعلق زندہ مومنین سے ہے، تیمارداروں سے ہے، جو جانکنی کے موقع پر یا قبض روح کے موقع پر وہاں موجود ہوتے ہیں۔
صحیح.
اور اگر مرنے والا، جس کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں، وہ اگر اس کے ہوش حواس ٹھکانے پہ ہوں، وہ خود اگر اس میں اتنی طاقت ہے، تو یہ احکام خود اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔
صحیح.
لیکن جو آداب مرنے والے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی نوبت اس صورت میں آتی ہے کہ انسان کسی ناگہانی اور حادثاتی موت کا شکار نہ ہو۔
صحیح.
مثلاً کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ جان بحق نہ ہو، وہ کسی زلزلہ، سیلاب یا طوفان کے کا نظر نہ ہو جائے، اس کی زد میں نہ آ جائے، جس میں نہ کسی وصیت کی فرصت ملتی ہے، نہ دوسرے آداب اور مستحبات پر عمل کا موقع ملتا ہے۔
بالکل صحیح۔
ناگہانی طور پر ایک عمارت گر جاتی ہے اور اس کے نیچے بیسوں بلکہ سینکڑوں افراد دب جاتے ہیں، نہ کسی کو وصیت کا موقع ملتا ہے، نہ کسی کو سرانے پہ بیٹھ کے وہ قرآن کی وہ تلاوت کا موقع ملتا ہے۔ اس قسم کے اموات کو روایات میں بری اموات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ایسے ایسے اعمال اور ایسی ایسی دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جو پابندی سے وہ اعمال انجام دے یا ان دعاؤں کو پڑھے، انسان بری اموات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 110 ہے غالباً، اس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین وسیلے کے طور پر 11 چیزوں کو بیان فرمایا۔
صحیح.
ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانہ وتعالی الایمان به۔ ہم ان 11 چیزوں کو بیان نہیں کرتے، ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا، خدا تک رسائی کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ خود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔
صحیح.
چونکہ اگر اللہ کے وجود کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو پھر اس کا قرب حاصل کرنے یا اس تک رسائی کی کوشش کا مانا نہیں رکھتا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور آن حضرت کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے، اور کلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ کا اقرار، پھر جہاد، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے، پھر حج اور عمرہ، اور صلہ رحیم. اس کے بعد آپ نے فرمایا وصدقت السر، ایک ایک وسیلہ کو ذکر کیا اور اس کا فلسفہ، یا دوسرے الفاظ میں اس دنیا میں اس کے جو فائدے مل سکتے ہیں ان کو بیان کیا. صدقت السر یعنی چھپا کے صدقہ دینا، فإنها تکفر السیئہ، اس لیے کہ چھپا کے صدقہ دینے کے نتیجے میں، چھپا کے صدقہ دینا گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ صدقت العلانیہ، ظاہر کل نفس ذائقت الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آج کل کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو ہوائی جہاز میں موت آتی ہے، کسی کو ایئرپورٹ پر موت آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہوتی ہے اور وہ چائے کی پیالی ختم کرنے کی بھی اس کو فرصت اور مہلت نہیں دی جاتی. تو انسان کو مستند روایات کی روشنی میں ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس قسم کے ناگہانی اموات سے انسان بچ سکتا ہے، اور وہ بھی معصوم کے فرمان کے مطابق. آپ نے فرمایا وہ صدقت العلانیہ، دکھا کے صدقہ دینا، دکھا کے صدقہ دینا، فإنها تدفع میتۃ السوء، دکھا کے صدقہ دینے کے نتیجے میں انسان بری اموات سے بچ جاتا ہے. البتہ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ دکھا کے صدقہ دینے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. دکھا کے صدقہ دینے کا مقصد ہی دکھانا ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، پھر تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں ہوگی. بعض اوقات آدمی دکھا کے صدقہ دیتا ہے، نیک مقصد ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس کار خیر کی تشویق یا ترغیب یا اس پر آمادہ کرنا ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتی ہے. وہ صدقت العلانیت، دکھا کے صدقہ دینے کے نتیجے میں انسان بری اموات سے بچ جاتا ہے. تو ہم ان تمام اعمال کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، سربستہ اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں کہ بری اموات سے بچنے کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں ان اعمال اور ان دعاؤں کی کو پابندی سے پڑھنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں معصوم کے فرمان کے مطابق اس قسم کے حادثاتی اور ناگہانی اموات سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے.
اچھا قبلہ، آپ کی اس گفتگو سے ایک یہ تاثر شاید نہ ابھر رہا ہو کہ حادثاتی موت جو ہے وہ ہمیشہ بری موت ہوتی ہے، شاید وہ کوئی گمراہ موت ہے یا کوئی اس قسم کا اگر تاثر ہمارے ناظرین کے ذہن میں نہ ابھرے. یعنی جو موت طبیعی موت ہے جس کی ہمیں تیاری کا موقع ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے یا اس کو قبلہ رخ کیا جائے یا اس قسم کی، اس کے بغیر جو موت ہے جو حادثاتی آ رہی ہے وہ ایک بری موت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ
بری موت کا مطلب یہ نہیں ہے، بری موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری موت جو مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، نہیں، یہ خود ایک آداب کو بجا لانے کا موقع نہیں ملتا،
نہیں ملتا،
استحبات کو بجا لانے کا موقع نہیں ملتا. بعض حادثاتی موت ایسے بھی ہیں کہ جن کو شہید کہا گیا ہے، جو دیوار کے نیچے دب جائے اور مر جائے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن کچھ ظاہری آداب ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے کہا گیا ہے. تو اس سلسلے میں جو چیز انسان کی اس زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، عبادات اپنی جگہ، خیرات اپنی جگہ، جس کے نتیجے میں انسان کو اس روحانی سفر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پر لگ جاتے ہیں، اور انسان کی عاقبت بخیر ہونے کی ضمانت دی جا سکتی ہے جس عمل کے نتیجے میں وہ محمد اور آل محمد سے محبت ہے. ہم دعا کریں گے اللہ تعالی سب کے جو دل ہیں وہ محمد اور آل محمد کی محبت سے سرشار ہو، چونکہ حدیث ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرے، یعنی اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو اور اس حالت میں مرے، مات شہیدا، وہ اس کی موت شہید کی موت ہے. البتہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک شہید وہ ہوتا ہے جو میدان کارزار میں مارا جاتا ہے، وہی اگلے محاذ پر دشمن کے گولہ لگنے سے یا اس کے تروا لگنے سے اس کے کچھ مخصوص احکام ہیں. مثلا اس کو غسل نہیں دیا جاتا, اس کو کفن میں نہیں دیا جاتا, بلکہ انہیں خنالود کپڑوں میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے. محب آل محمد کی موت کو شہادت کی موت جو کہا گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی محب آل محمد اس دنیا سے اٹھ جائے تو اس کو غسل دینا واجب نہ ہو, کفن دینا واجب نہ ہو, اور اسی لباس میں اس کو سپرد خاک کیا جائے, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ محب آل محمد جب دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کو ثواب اس طرح کا ملتا ہے جس طرح شہید راہ حق کو ثواب ملتا ہے.
اچھا قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین کرام, ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی قبلہ, بسم اللہ.
ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ, اس کے بعد فرمایا ممات علی حب آل محمد یفتح فی قبره بابان الی الجنہ. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کو بلکہ سپرد خاک کیے جانے سے پہلے, امیر المومنین کا ایک تفصیلی کلام بھی ہے کہ انسان کو, یعنی بلکہ اس تعبیر میں ہے, انسان کو ولی اللہ اور عدو اللہ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. انسان کو یعنی دم توڑنے سے پہلے, روح کا قفس عنصری سے پرواز کرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا تعلق اولیاء اللہ سے ہے یا اعداء اللہ سے ہے, خدا کے دوستوں میں میرا شمار ہوتا ہے یا خدا کے دشمنوں میں ہوتا ہے. تو اس حدیث میں ہے کہ ممات علی حب آل محمد یفتح فی قبره بابان الی الجنہ, اس کو جب سپرد خاک کیا جاتا ہے تو دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دونوں جنت میں کھلتے ہیں. گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو کہ محب آل محمد ہے, تیری مرضی ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو یا اس دروازے سے جنت میں داخل ہو. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آل مُحَمَّدٍ مَاتَ كَامِلَ الْإِيمَانِ, جو حقیقی معنوں میں محب آل محمد ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے, پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آل مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ, یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے یا محب آل محمد جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو وہ بخشا جاتا ہے پھر مرتا ہے. لیکن میں یہاں اپنے محترم سامعین و ناظرین کو ایک دو لمحوں کے لیے روکوں گا اور یہ سوال اٹھاؤں گا کہ اگر خدا نخواستہ ایک محب آل محمد اس دنیا سے اٹھنا چاہتا ہے اور اس کے ذمے حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق الناس بھی ہیں, اور کچھ اس کے ذمے نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, کسی کا 1000 روپے دینا ہے, کسی کا 2000 روپے دینا ہے, کسی کی اس نے غیبت کی ہے, کسی کی وہ بدگوئی کی ہے, تو کیا وہ حب آل محمد کے نتیجے میں اس کے یہ سارے حقوق خود بخود معاف ہو جائیں گے, خصوصاً حقوق العباد اور حقوق الناس جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا
جب تک بندہ خود
اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ممات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ, وہ مغفور مرتا ہے یعنی بخشا جاتا ہے اور پھر وہ اس دنیا سے اٹھتا ہے. تو میں اگر یہ کہوں کہ اس کے بعد جو محب آل محمد کی ایک فضیلت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, وہ اس جملے کا یا اس فرمان کی گویا ایک قسم کی تفسیر ہے. اگلے جملے میں ہے ممات علی حب آل محمد مات تائبہ, محب آل محمد جب دنیا سے اٹھتا ہے تو وہ تائب مرتا ہے, یعنی حقیقی محبت کا لازمہ یا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے, توبہ کر کے پھر مرتا ہے. اور توبہ کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم توبہ کرو, میں تمہارے توبہ کو قبول کروں گا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو صدق دل سے توبہ کر لے وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس سے گناہ ہی سرزد نہ ہوا ہو. بعض روایات میں ہے کیومن ولدت امہ, اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے جو حقیقی معنوں میں محب آل محمد ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جو توبہ کر لے توبہ نصوح جس کے نتیجے میں انسان پھر ان گناہوں کو نہیں دہراتا، انسان کے تمام اعمال بخشے جاتے ہیں، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صدق دل سے پشیمان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، اور پھر اس کی شرائط میں سے یہ ہے حقیقی توبہ کے کہ انسان پھر حقوق الناس کو بھی ادا کرے جو اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، اور حقوق اللہ کو بھی ادا کرے جو اس کے ذمہ واجب الادا ہے۔ ظاہر ہے جب توبہ کرے گا تو پھر مغفور مرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم اگر توبہ کرو میں تمہارے توبہ کو قبول کروں گا اور تمہارے تمام گناہوں کو بخشوں گا۔
اور قبلہ پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے بیان بھی فرمایا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ اپنے دوست سے کہو کہ وہ توبہ کرے لیکن ان شرائط کے ساتھ، تو وہ موجود ہے کہ آپ
بالکل یاد ہے ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا بتایا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ بلکہ اس نے اعلان کیا مرنے سے پہلے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے اس کی جنت کی ضمانت لی تھی، فرمایا کہ صادق آل محمد نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو یہ توبہ نصوح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن بلا وجہ نہیں، اس صورت میں بخشے گا جب انسان ایسا عمل انجام دے کہ جس عمل کے نتیجے میں اس نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔
صحیح۔
اور آخری فضیلت میں اگر عرض کروں کہ اس میں محب آل محمد کے فضائل کے سمندر کو رسول کریم نے کوزے میں بند کر دیا ہے، تو شاید بیجا نہ ہو، فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبره مزار ملائکت الرحمہ، اللہ جو آل محمد کی محبت اپنے دل میں لیے مرتا ہے اللہ تعالی فرشتگان اس کی قبر کو، محب آل محمد کی قبر کو فرشتگان رحمت کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اس کا آپ یوں تجزیہ یا تحلیل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی فرشتے جب رحمت لے کے اس زمین پر نازل ہوتے ہیں تو ان سے یہی کہتا ہے کہ پہلے جاؤ اور محب آل محمد کی قبر کی زیارت کرو، اس کے بعد پھر رحمت کو اس کے مستحقین میں تقسیم کرو۔ جعل اللہ قبره مزارا ملائکت الرحمہ، یہ آل محمد کے محب کے فضائل ہیں۔ اس طولانی روایت کے اندر محب آل محمد کا انجام، اس کی عاقبت اور مرنے کے بعد کے حالات کے جن سے وہ گزر سکتا ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔
صحیح۔
اور میرے خیال میں حدیث کے آخر میں جہاں مبغض آل محمد، دشمن آل محمد کے انجام کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ تتمہ اگر بیان نہ کریں تو شاید یہ بھی دیانت کے خلاف ہو، دیانت کے خلاف ہے۔ آن حضرت شاید ہم سے پوچھیں کہ وہ حدیث کا آخری جملہ تم نے کیوں حذف کر دیا ہے، اس میں ہے کہ شاید کوئی بدبخت ہو اس کائنات میں کہ جو یہ کہہ سکے یا اقرار کر سکے کہ میرے دل میں محمد اور آل محمد کی دشمنی ہے۔ لیکن جیسے تاریخ نے بتایا ہے کہ آل محمد جو ہے وہ آخر کسی کے ظلم سے شہید ہوئے، کم سے کم اس شخص کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آل محمد سے دشمنی رکھتا تھا یا بغض رکھتا تھا، کہ جن کے ہاتھوں آل محمد شہید ہوئے۔ کسی باشد فرمایا کہ ممات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، خدا نے خواستہ اگر کسی کے دل میں محمد اور آل محمد کا بغض ہو، وہ جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو روز قیامت وہ حشر نشر کے لیے اس کو لایا جائے گا اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
مایوس
ہے۔ اور آخر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، آل محمد کا جو دشمن ہے وہ اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جس طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، نماز کو واضح طور پر بیان کیا ہے، کتبہ روزے کو بیان کیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، روزے کو بیان کیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، زکوٰۃ کو بیان کیا وآتوا الزکوٰۃ، حج کو بیان کیا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خمس کو بیان کیا، جس طرح ان تمام چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، اگر کوئی ان کا انکار کر دے اور کہے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ قرآن کا ضروریات مسلمات دین یعنی قرآن کا انکار کر رہا ہے گویا، کیونکہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. جس طرح ان احکام کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر اسے آئے مودت میں اللہ تعالیٰ نے ذوی القربا اہل بیت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرق قرار دیا ہے، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. ظاہر ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے دل میں آل محمد کا بغض ہے تو گویا وہ اس آئے کریمے کا انکار کر رہا ہے. ضروریات دینی اسلام میں سے ہے آل محمد سے محبت رکھنا، مسلمات و ضروریات دینی اسلام میں سے ہے. اگر کوئی ضروریات دین اسلام کا انکار کرے تو ظاہر ہے پھر وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. تو جہاں انسان کو اور اعمال کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے اچھے انجام اور عاقبت کے اثرات دیکھ سکے، اسی طرح عقیدے کے حوالے سے جو اس کی روحانی زندگی میں سب سے زیادہ میں عرض کروں گا معاون ثابت ہو سکتی ہے، وہ محمد اور آل محمد سے محبت ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محمد اور آل محمد سے محبت کرنے اور پھر اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. اس لیے کہ حقیقی محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان جس کا محب ہوتا ہے وہ اس کا مطیع ہوتا ہے. چنانچہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک شعر منسوب ہے، آپ نے فرمایا تاصل الہا وانت تظہر حبہ ھذا العمر فی الفعال البدیع، تو اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی کرتا ہے پھر اس کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے، یہ تو عجیب دغلاپن ہے، لوکان حب کا صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، تو اگر اپنے دعوی محبت میں سچا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کر، اس لیے کہ ہمیشہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے اور اس کی اطاعت پر فخر کرتا ہے. تو جو آل محمد کے محب ہونے کا دعوے دار ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اگر ان کا پیروکار ہے سمجھے کہ میرا دل ان کی محبت سے سرشار ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو آل محمد کی محبت سے سرشار فرمائے.
قبلہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام میں بہت خوبصورت گفتگو کی گئی جس میں محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ذمہ داریوں کی طرف بھی قبلہ نے اشارہ فرمایا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ان ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ رہیں گے. ناظرین، ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں ضرور لکھیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.